आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी सादिया सद हैं और इंजीनियर हैं नेल्सन लोपेस। तो आज के प्रोग्राम में 3 कहानियाँ हैं और एक कहानी जिसे हम शुरू कर रहे हैं ये हमें गिलगित से उम्मे हबीबा ने भेजी है। उम्मे हबीबा हमारे साथ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहानी से मुतालिक और लोगों को भी इस प्रोग्राम में लें। उम्मे हबीबा जो कहानी सुना रही हैं ये उनकी अपनी कहानी तो नहीं, लेकिन जिस मोहब्बत से उन्होंने लिखी है वैसे ही लिखी है जैसे उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी हो। तो सुनते हैं गिलगित से उम्मे हबीबा की कहानी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मैं गिलगित के शहर कशोर से बात कर रही हूँ। कहानी मेरी अपनी नहीं बल्कि मेरी एक बहुत ही प्यारी गहरी और बचपन की दोस्त के गीत घूमती है। मैं और फराह प्राइमरी से मिडिल तक साथ थे, 7th पास करके हम 8th क्लास में दाखिल हो चुके थे। शायस्ता एक ज़हीन और मेहनती लड़की थी और क्लास में सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ही शरारती, मजाक करना उसकी आदत थी। हम दोनों में बहुत ही प्यार था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो असल में ज़ोर से ताल्लुक़ रखती थी और उनके वालिद की नौकरी गिलगित में थी, लिहाजा वो अपने बहन भाइयों के साथ गिलगित में मुकीम थी और यहाँ पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू हुआ था। इसके तकरीबन 5 बड़े भाई थे और 3 बहनें, बहनों में ये सबसे बड़ी हैं और 2 इनसे छोटी बहनें हैं, बाकी सब भाई इनसे बड़े हैं। सबसे बड़ा भाई अस्तो ही में किसी स्कूल में उस्ताद थे। अचानक बड़े भाई की बीवी का इंतकाल हुआ और शायस्ता को भाई के छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जाना पड़ गया। वो हमसे दूर अपने आबाई गांव वापस चली गई और हम उसकी यादों के साथ रह गए। शायस्ता ने वहां जाकर स्कूल में दाखिला लिया और अचानक एक दिन हमारे हमसाये में उनके गाँव से ताल्लुक रखने वाली एक खाला रहती थी बताया कि तुम्हारी सहेली तो बहुत बीमार है, बचने के इम्कान बहुत कम है। मुझे एक झटका सा लगा कि अच्छी खासी सेहत, बिल्कुल ठीक ठाक, इस उम्र में तो बुखार तो बड़ी बात होती है, सर दर्द कैसा होता है ये भी हम नहीं जानते थे। हमारे पास आज के दौर की तरह उस वक्त सेल फोन का कोई तसव्वुर नहीं था। बहरहाल उसकी खाला से मालूमात ली और मैं अपनी वालिदा मोहतरमा और सिस्टर के हमरा DHQ अस्पताल गिलगित में पहुँच गए ताकि इससे मिल सकूं। लेकिन जब हम उसे तलाश करके उसके कमरे में जहां वो जेरे इलाज थी पहुंच गए, मेरे साथ मेरी जो सिस्टर और वालिदा थी अंदर गई, मेरे पांव वहीं दरवाजे पर मुंजमित हो गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस हद तक कैसे बीमार हो गई कि मुश्किल से भी पहचान नहीं हो पा रही थी। बहरहाल उनके घर वालों को मेरी वालिदा ने तसल्ली दी कि जरूर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वालिदा और बहन के चेहरों से मायूसी साफ झलक रही थी। मैं वही दरवाजे पर खड़ी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, एक जीता जाता इंसान और फिर इस हाल में। अच्छा, थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम वापस घर लौटे। मेरे साथ साथ मेरी वालिदा और जानने वाले तमाम लोग भी इसके लिए परेशान हो गए और दुआ के सिवा कर भी क्या कर सकते थे। कुछ अरसे बाद मालूम हुआ कि उसे इस्लामाबाद किसी हॉस्पिटल में रेफर किया जा चुका है। फिर हमारे बीच कोई रابطہ या खैर खबर देने वाला ना रहा और फिर मैं भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हो गई। दूसरी मरतबा तब देखा जब उसे इस्लामाबाद अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया गया था। फिर मैं अपनी अम्मी जान के अमरा उससे देखने गई। वहां जाकर फिर उसकी हालत को देखकर मैं अपने आंसुओं को रोक ना पाई, बल्कि जो कोई भी पहली वाली शायस्ता और अब बिस्तर पर पड़ी हुई दूसरों के सहारे जी रही थी रो देता था। वो उसी तरह कर्ब और तकलीफ में मुबला थी, उसकी जबान पर बस एक ही विज था, या अल्लाह मुझे खत्म कर दे, मेरी सांसें भी वापस ले ले, मेरी वजह से क्यों मेरे भाई बहन सजा भुगत रहे हैं। इससे मालूम हो रहा था कि वो बेहद तकलीफ में थी, बेड सोर बन चुके थे उसके जिस्म में जगह जगह, वो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। कहाँ एक आम इंसान की तरह तंदुरुस्ती और खुद अपनी मर्जी से जीना और कहाँ ये बीमारी। उसकी अम्मी ने बताया कि देखो आंखें खोलो, तुमसे मिलने कौन आया है। उसने मेरा नाम सुना तो आंखें खोली और आंखों से गोया आंसुओं का एक बंद था जो रुक नहीं रहा था, साथ साथ हम भी खूब रोए। अल्लाह ताला किसी को भी सेहत दे से महरूम ना करे, आमीन। फिर कोई 2-3 साल गुजर गए और इस तरफ मैं भी अपने दूसरे साथियों की तरह अपने तालीम में मसरूफ हो गई। तीसरी मरतबा तब उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ जब मैं 2nd ईयर के पेपर्स दे रही थी। मुझे मालूम हुआ कि शायस्ता काफी बेहतर हो गई है और वो गिलगित में है आजकल। ये खबर सुनने के बाद मैं अगले ही दिन कॉलेज से पेपर देने के बाद सीधे उनके घर गई। میں پھولے نہیں سما رہی تھی کہ شائستہ نہ صرف ٹھیک ہو چکی تھی بلکہ دیوار کے سہارے خود چل کر میرے پاس کمرے میں آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ مجھے دیکھ کر۔ اس وقت اس کی امی نے بتایا کہ شائستہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو چکی ہیں لیکن وہ اب سن نہیں پا رہی ہے۔ تب مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ بہرحال اسے پہلے کے نسبت کافی بہتر دیکھ کر ہم دونوں نے گفتگو کا ایک انوکھا سلسلہ شروع ہوا۔ میں جو کچھ بھی اسے پوچھنا یا بتانا چاہتی تھی میں لکھ کر اسے دکھاتی تھی، وہ پڑھ کر مجھے جواب دے رہی تھی۔ کچھ پرانی کچھ نئی باتوں کو شیئر کیا اور بہت مزہ آیا۔ لاسٹ ٹائم میں تب ملی آج سے کچھ 4 سال پہلے اور زندگی میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہ تھا، وہ اپنے گاؤں شفٹ ہو چکے تھے۔ ایک بھائی اپنے فیملی کے ہمراہ گلگت میں مقیم تھا لیکن معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ایک دن میرے کزن کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک بار پھر اس وقت شائستہ اپنے بھائی کے گھر آئی ہوئی ہے گلگت میں۔ اپنے اپنے دونوں بچوں ایک بیٹا اور بیٹی کے ہمراہ اس سے ملنے اس کے گھر بھائی کے گھر گئی۔ اب کی بار شائستہ کافی صحت مند اور تندرست بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی والدہ کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پا رہا ہے۔ جس کی حسرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنی بیٹی کو، میں سمجھ چکی تھی والدہ نے بتایا کہ علاج کرا کر تھک گئے ہیں، بس ایک ہی نقص رہ گیا ہے، وہ یہ کہ بیماری سے شفا یاب ہوئی ہیں لیکن اپنی یہ نشانی چھوڑ گئی ہے کہ اب یہ اپنی سماعت کھو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماری کوئی نہیں ہے، یہ نہیں معلوم کہ اب اس کا علاج یعنی قوت سماعت لوٹ آئے گی بھی یا نہیں۔ بیچارے گھر والوں نے اپنے محدود مالی وسائل اور مشکلات کے باوجود اس کے علاج کے سلسلے میں کافی کوششیں کی مگر ناکام۔ آج کل وہ اپنے ہی گاؤں میں مقیم ہے اور ہمارے درمیان اب موبائل فون پر صرف ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رابطہ ہے۔ اس کے ذریعے مجھے خود شائستہ نے بتایا کہ پہلی بار گاؤں میں جب وہ 9th class کے بورڈ کے پیپرز دینے نکلی تھی تو راستے میں اچانک اسے چکر آ گئے تھے، بیماری کی اصل وجہ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بیمار پڑ گئی تھی اور اس نے اپنی زندگی کی قیمتی اور سنہرا دور ٹینیجر کا جو دور ہوتا ہے بیماری میں گزار دیے۔ لیکن اس دوران میں بڑے فخر سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شائستہ نے طبیعت کے سنبھلنے پر اپنی پڑھائی کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے جاری رکھا اور آج کل بی اے کے لاسٹ سیمسٹر کی تیاری میں مصروف ہے۔ جب میں ایک کہانی لکھ رہی تھی وہ تب تیاری کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں جب بات ہوئی تو بتایا کہ اس کا پیپر ہوا، ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی لے رکھی ہیں اور ایک ووکیشنل سینٹر بھی جوائن کر چکی ہیں، سلائی کڑھائی بھی سیکھ چکی ہے۔ ماشاء اللہ دب کے ساتھ ساتھ وہ تمام گھریلو کام کاتے دوسروں کے شانہ بشانہ ہے۔ بی او اے کی وساطت سے اور خصوصاً اس پروگرام کے میزبان باجی شہناز عزیز صاحبہ کے ذریعے میں اپنی سہیلی کے لیے شاید کوئی امید کی کرن بن سکوں، شاید ہی وہ دوبارہ سے ہمیں سن سکے اور ایک خوشیوں اور پرمید خوابوں کی تعبیر کو حقیقت کا روپ دھار سکے۔ کیونکہ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا اسے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، اب تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے۔ کہانی لکھنے کے دوران میں نے ان سے پوچھا تھا تو بتایا کہ اسے صرف لاہور ہی تک جانا پڑا تھا اس سلسلے میں، تو وہاں کسی کلینک میں شاید کوئی لاچار اور بے بس لوگوں کے جذبات اور حلال کی کمائی کو لوٹنے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ دی کہ 12 لاکھ کی مشین منگوانی پڑے گی کسی اور ملک سے اور گارنٹی بھی نہیں دی کہ ان کا علاج ہوگا، وہ سن پائے گی بھی یا نہیں، تو وہاں سے وہ مایوس لوٹ آئے ہیں۔ پھر دوبارہ اس سلسلے میں نہ تو کوئی ان کی رہنمائی کر سکا ہے اور نہ ہی یہ لوگ اتنی استطاعت رکھتے ہیں۔ پہلے ہی علاج کے سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا پڑا ہے۔ پروگرام میری کہانی میں اپنے دوست کی آواز بن کر شرکت کر رہی ہوں اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ میں اپنی دوست کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن بن سکوں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
تو سامعین کہانی آپ نے سنی ابھی، شائستہ کی کہانی تھی اور ام حبیبہ سنا رہی تھی۔ ام حبیبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے علاوہ ایک بہت اچھے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر فرمان اللہ صاحب۔ ڈاکٹر فرمان اللہ گلگت کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں ENT اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ہم ام حبیبہ سے بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی، لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم فرمان صاحب۔
وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ فرمان صاحب پروگرام میں آنے کے لیے، اور میری گزشتہ ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی تو جس کے بعد آپ نے ان کو چیک اپ وغیرہ کے لیے بلایا تھا اپنے پاس، کیا آپ پہلے چاہتے تھے کہ چیک اپ کریں پھر آپ آئیں پروگرام میں، تو کچھ بتائیے ہمیں کیا پتہ لگا آپ کو؟
میں نے تھورلی اس کو ایگزامن کیا، اس کا تو اس کو ڈرگ کی واسطے ہوا, اس کو ٹی بی ہو گئی, ٹی بی کے واسطے ایک انجیکٹیبل ڈرگ ڈالے گئے اس دور کے اندر, وہ سٹریپٹومائسین ڈرگ ہے, اسی کی وجہ سے کان کے اندر ایک مڈل ایئر کے اندر ایک اوسیکل کر کے بونس ہوتی ہے, تین قسم کی بون, تو ان بون کے اندر فیوز ہو گئی اس ڈرگ کی ریئیکشن سے, اس کی وجہ سے اس کی سماعت بڑی کمزور ہو گئی.
اچھا, تو خوشی کی بات تو یہ کہ اب وہ ویسے بالکل صحت مند ہیں, تو یہ بتائیے کہ پھر کیا علاج اب ان کا ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد وہ ریپلیس ہے, وہ کوکلیئر امپلانٹ ایک پروسیجر ہے, اس کو کرنا پڑے گا اس کو.
اچھا,
کوکلیئر وہ ڈیمیج ہوتی ہے اس ڈرگ کی وجہ سے, تو اسی کو ریپلیس کرنا پڑے گا. یہ ایک ڈیوائس ہے, الیکٹریکل ڈیوائس جو باہر سے لگتی ہے, وہ مختلف اس کی کاسٹ ہیں 30-35 لاکھ تک اس سے ٹوٹل خرچہ آتا ہے اس کا, جو پاکستان کے اندر یہ پروسیجر ہوتے ہیں.
تو پھر ڈاکٹر صاحب ان کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاسپٹل میں ممکن نہیں ہے وہ امپلانٹ لگنا؟
جی جی, ہمارا ہاسپٹل میں ممکن نہیں. میرے اس سے تھورلی بات ہوئی ہے, اس کا کزن جی میرے ساتھ تھے, وہ ان کی فیملی میرے ویسے بھی میرے جاننے والے تھے اس کی.
اچھا,
جب ہمارے پاس آئے تو میں نے ان کی انٹروڈکشن کی, تو پہلے سے ہم جاننے والے تھے ایک دوسرے
سے. اچھا,
میں نے ان کو پراپرلی دیکھا, پراپرلی ایڈوائز کیا ان کو میں نے تھورلی. میں نے پھر اپنے ایک پروفیسر سے بات کی جو پنڈی کے اندر راول پنڈی میڈیکل کالج کے اندر پروفیسر ہیں, میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بات کی, تو اس نے وہیں ایڈوائز کیا کہ اس کو ایک دفعہ اس کو ہم نیچے بھیج دیں گے, تھارولی اس کی دوبارہ انویسٹیگیٹ ہوگی, اس کا ایم آر آئی ہوگا, اس کا پی ٹی آئی ٹیسٹ ہے وہ ہوگا, اس کے بعد پھر ہم اس پوزیشن پہ آئیں گے کہ کیا اس کو کوکلیئر امپلانٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو ایک تو لاہور کے اندر شیخ زید کے اندر یہ پروسیجرس ہوتے ہیں, دوسرا یہ پنڈی کے اندر ہوتے ہیں.
اچھا,
تو ہم دیکھ لیں گے اس کو, جہاں بہتر ہوگا, جہاں ایزی ہوگا. شبیت سے اندر سے بھی میں نے پوسٹ گریجویشن وہیں سے کی ہے, وہ میرے استاد ہیں, میں ان سے میری بات تو نہیں ہوئی, مگر جب یہ پیشنٹ جائے جائے گی تو میں ان سے بات کر کے وہاں پہ بھیج سکتا ہوں اس سے.
تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو میں آپ کا تعارف کروا دوں, ہمیں یہ کہانی ام حبیبہ نے بھیجی تھی, آپ سن رہے تھے ان کی آواز, یہ بڑی ہماری اچھی لسنر بھی ہیں. ام حبیبہ, جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے کہانی بھیجی, اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی محبت ہے اپنی دوست کے لیے, اور آپ کو خوشی ہوگی یقیناً کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا مکمل چیک اپ کیا, سارا معائنہ کیا. تو غالباً جو لاہور والی بات آپ نے لکھی ہے تو ان لوگوں کا بھی صحیح کیلکولیشن تھا, مطلب یہ ایک ایسا آلہ ہے جس پہ امپلانٹ جو ہے مہنگا امپلانٹ ہوتا ہے. تو چلیے ہم جی, تو شائستہ خوش ہیں ویسے, آپ کی اس بات ہوئی ان سے شائستہ سے کچھ؟
شائستہ سے؟ جی ہاں, شائستہ بتا رہی تھی, ڈاکٹر کے پاس گئے تھے ہم, چیک اپ ہوا ہے, اب وہ بھائی سے رابطہ کریں گے اور جمعرات کے دن کریں گے کہا تھا, اور کچھ اس نے نہیں بتایا کہ اب وہ لوگ کیا مشورہ کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن علاج ہوگا یہ سنا ہے.
اچھا, اچھا, تو چلیے آپ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے اگر 35 لاکھ تک بھی خرچہ ہو سکتا ہے تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے, تو کوئی ایسا ہے کہیں کوئی سسٹم کہ ان کا مفت میں ہو جائے؟
میرا وجہ تو مشکل ہے کیونکہ پروسیجر ٹوٹلی پرائیویٹ کسی ہاسپٹل کے اندر بھی یہ پرچیز باہر سے کروانا ہوگا.
اچھا,
تو یہ ویسے فری آف کاسٹ مشکل لگتا ہے.
اچھا, تو آپ واقف ہیں کسی ایسی جگہ سے, کوئی ایسی این جی او یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی ہو جو کہ اس طرح کی چیزوں میں مدد کر سکتے ہوں, آپ کے علم میں ہے کوئی جگہ؟
اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ تو بڑی مشکل ہے, تھوڑے بہت تو چھوٹے موٹے این جی او سے ہے, مگر اتنا بڑا مشکل ہے اس اماؤنٹ کو کرنا. پھر بھی میں اسے پروفیسر صاحب دوبارہ بات کر لیتا ہوں, وہ اگر کوئی ایسی بڑے ڈونیشن کوئی کسی سے لے سکتے ہیں تو پھر ہم میں بتا دوں گا شائستہ کو.
اچھا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو لائف سیونگ ہوتی ہیں چیزیں ہمیشہ ڈاکٹرز یہاں مطلب یہاں امریکہ میں بھی کہ اگر دو میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں جو زندگی خطرے میں ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جان بچانا زیادہ اہم ہے بنسبت کسی ایک آلے کے. تو کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے اس کے علاوہ؟ یہ آپ نے جو کوکلیئر بتایا, اچھا, تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں اور جب کوئی ڈاکٹر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو لوگ کافی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, پلیز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, میں کالر کو لے رہی ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں, لیکن میں معلوم کرتی ہوں. عالم جان ہیں گلگت سے. جی عالم جان صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عالم جان.
میں جی میں عالم جان، میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شرکت کیا تھا اور آپ نے کہانی لکھ کے بھیجنے کے لیے کہا تھا اور میں نے کہانی 23 مارچ کو میں نے بھیجا ہے، اب تک آپ کے پروگرام
جی عالم جان صاحب میں آج آپ کو کوشش بھی کرتی رہی، آپ نے جو کہانی بھیجی ہے نا آپ کو اگر یاد ہے آپ کی کہانی کتنی لائن ہے آپ نے لکھی، 6-7 لائنیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہانی جو ہے نا، کہانی کا مقصد ہوتا ہے، دیکھیے ابھی شائستہ نے کہانی سنائی نا، تو کہانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تفصیل لکھیں اپنی زندگی کی، جیسے شائستہ تو زندگی ان کی زندگی یہ جانتی بھی نہیں تھی اتنی، مگر ایک سہیلی کی حیثیت سے انہوں نے جو بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں لکھی، جسے ہمیں پتہ لگا کہ ایک بہت ہی زندہ دل اور پڑھنے میں اچھی بچی جو تھیں جب وہ چھوٹی تھیں اور اب ان کے ساتھ ہی ہوا، تو آپ بھی اپنی کہانی تفصیل سے ہمیں لکھیے، کیونکہ یہ مقابلہ کہانیوں کا ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیں صرف کسی ڈاکٹرز کے کانٹیکٹ کے لیے یا کسی اور وجہ سے لکھیں، اگر آپ کی کہانی سلیکٹ ہوگی تو ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو محدود ہم اسی طرح کر سکتے تھے، خواہش تو ہماری ہے کہ ہمارے کا مسئلہ حل کر دیں، مگر یہ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں، تو دوبارہ سے اپنی کہانی اچھی طرح لکھ کے بھیجیے، ٹھیک ہے عالم جان صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ ان کو اینٹی بایوٹک کھانے سے ہوا، اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ایک صاحب آئے تھے، ان کو مجھے دوا کا یاد نام نہیں رہا، لیکن وہ بھی اینٹی بایوٹک تھے اور وہ نابینا ہو گئے تھے اس کے کھانے سے، تو یہ کون سی اینٹی بایوٹکس ہیں جن کا اتنا شدید اثر ہوتا ہے؟
یہ جو کانوں کے اندر تو یہی گروپس ہیں، ایک اینٹی ٹی بی ڈرگس ہیں، سٹریپٹومائسین ہے، اور دوسرے ہمارے کافی ڈرگس ہیں، وہ امانو گلائکوسائڈ جن کو ہم بولتے ہیں، اس کے ان کے جو ڈیفنس ہوتی ہے سماعت متاثر ہوتی ہے اس میں۔
اچھا، تو لیکن ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے تو علاج تو کرنا ہے، تو اس میں کوئی پریکاشن، کوئی احتیاط ایسی ہو سکتی ہے؟
بڑا ابھی تو الٹرنیٹ ڈرگس بھی مل گئے نا، یہ جو سٹریپٹومائسین تھی جو ایک دور میں استعمال ہوتی تھی، اب تو یہ تقریباً استعمال بھی نہیں ہوتی ہے، ابھی اس کی جگہ الٹرنیٹ ڈرگس آ گئی جو کمپیریٹیولی سٹریپٹومائسین سے سیف ہیں، وہ تو آج کل تو ہم اس کو یوز ہی نہیں کروا رہے ہیں سٹریپٹومائسین کو۔ باقی دوسرے جو امائنو گلائکوسائڈس ہیں جس کی وجہ سے ڈیفنس ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں، ابھی ایسے ڈرگس دیتے ہیں جس سے یعنی سماعت متاثر نہ ہو۔
اور آنکھوں کے لیے کون سی دوا ہوتی ہے جو آنکھوں کو متاثر کرتی ہے؟
آنکھوں کے بارے میں میری زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا میں تو ایک اینٹی سپیلسٹ ہوں، وہ کوئی آئی سپیلسٹ بہتر بتا سکتا ہے۔
جی ہاں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ بڑی عام سی دوا ہے، مطلب مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں اور بلکہ ہر جگہ استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بالکل بینائی چلی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ کہ یہ جو میں ایک بچی کے بارے میں جانتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کو یہی ڈلا ہے جو آپ نے بتایا امپلانٹ اس کے کانوں میں نا، تو چھوٹے بچوں اس میں کیا کچھ، اس میں ایک جب ڈل جاتا ہے ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے پھر امپلانٹ؟
نہیں، پھر ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔
اچھا،
لائف جی،
لیکن اس بچی کو کچھ اپنے اٹیچ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو آپریٹ کر کے لگا دیا گیا سرجری کے ذریعے، اس کے کانوں پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ بڑی پریشان تھی بچی، اس کی وجہ سے وہ بار بار اتار کے پھینک رہی تھی۔
اس کا دو کمپوننٹس دو ہوتے ہیں نا، ایک تو باہر ایکسٹرنل جو ہوتا ہے، ایک امپلانٹ کرتے ہیں اندر۔
اچھا،
جو کوکلیئر امپلانٹ ہے یہ بیسیکلی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کو ایکسٹرنل لگانا ہوتا ہے، ایک اندر ہی ہے، اس کا انٹرنل ایئر میں فٹ کرتے ہیں اس کو۔
اچھا
جی،
تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ویسے بہت ہی زبردست چیز تو زبردست ہے، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان میں تو بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ اتنا ایسا ہے کہ پاکستان میں بنا سکیں کمپنیاں ایسے؟
نہیں، مشکل ہے۔
مشکل ہے؟
مشکل ہے، مشکل ہے۔
مطلب کس لحاظ سے؟ اس کی کوئی کاپی رائٹ وغیرہ ایسی ہے یا یہ کہ کمپلیکیٹڈ اتنا ہے کہ نہیں بن سکتا؟
پاکستان کے اندر جتنا مینوفیکچرنگ تو بڑا مشکل ہے، یہ باہر سے ہی آتی ہے، مختلف برانڈ ہیں اس کے۔ جب ہم چیک پیڈ میں ٹریننگ کر رہے تھے، وہاں ہم نے کوئی 11-12 سال کے بچے کے ہمارے پروفیسر ہادی ہیں، اس نے لگائے تھے یہ، اس کو ہم نے پورا میڈیا میں دکھایا، اس بچے نے خود انٹرویو دی، وہ بھی ٹوٹل ڈیسٹ تھا جس طرح شائستہ ہے اس طرح۔
اچھا،
اس نے خود انٹرویو دیا، بڑا کامیاب رہا۔ بعد میں ایک جنگ، یہاں ایک سٹی ہے پنجاب کے اندر، اس سے وہاں کے دو بھائی تھے، دونوں کو اسی طرح تھے، ایک کو انہوں نے اس والد نے رپورٹ کیا تو ایک کا لگ گیا، ایک کا نہیں لگا تھا اس وقت۔
اچھا،
اس طرح دو کیسز تو ہمارے دوران ہوئے تھے، تو اللہ کے فضل سے بہتر تھے۔
اچھا
منچر زیادہ بہتر ہے, مگر اس کے فیلئر ریٹس بھی ہیں, بعض اوقات فیلئر بھی ہیں, یہ کہ 100% اس کا ریزلٹ بھی نہیں ہے.
میرا خیال ہے چھوٹے بچوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بولنا سیکھا ہی نہیں ہوتا, تو ان کے لیے وہ پروسیس, اور پھر یہ کہ وہ بے چین ہوتے ہیں جب باہر کا جو آؤٹ سائڈ ہوتا ہے وہ اس کو بار بار اتار کے پھینک دیتے ہیں, تو شاید یہ بھی وجہ ہوگی. اچھا امیہ حبیبہ, آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں اپنی سہیلی کے بارے میں؟
جی بس میں یہ پوچھنا, میں یہ سن کر کافی حد تک مایوس ہو رہی ہوں کہ واقعی اتنا ایکسپینسیو ہے اس کا علاج, تو اس کے لیے میں اب سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ کیا اس کا کوئی نکلے گا کوئی حل کی نہیں, کیا ہوگا پتہ نہیں.
جی ہاں, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے وہی کہ کسی سے یہ ڈونیشن کے لیے کہنا اتنا بڑا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ کیونکہ ہاسپٹلز میں کسی جگہ یہ ہے نہیں, تو میں بھی لیکن بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہم کوشش کریں گے ضرور, اور میں معلوم کروں گی, ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے, انہوں نے بھی ابھی کہا ہے کہ جمعرات جب وہ دوبارہ ان کو بھیجیں گے کہیں اور, تو ہمیں امید رکھنی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری کی صورت نکلے. تو میں امیہ حبیبہ آپ کو جانے دیتی ہوں شکریہ کے ساتھ, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ کچھ ہم کالرز اور لے لیں, شاید کوئی پوچھنا چاہے پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے. زاہد شاہ ہیں ہمارے ساتھ سوابی سے. جی زاہد شاہ,
السلام علیکم. بھائی
جی. وعلیکم السلام زاہد شاہ,
کیا حال ہے آپ کے؟ کہانی بڑی اچھی تھی, ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہیں.
ڈاکٹر صاحب ہیں موجود. ڈاکٹر صاحب سلام.
وعلیکم السلام.
کچھ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟
میں جی پوچھنا تو کچھ خاص سوال ذہن میں آپ سے آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب سے نہیں.
میں اچھا, اگر میڈیکل سوال نہیں ہے تو میں جواب دے سکتی ہوں. پوچھیے آپ کیا سوال ہے.
میرا سوال وہ ہے کہ 7 مارچ 2014 سے آپ حساب لگائیں, اور میں دن گنتے رہتا, میں دن گنتا رہتا ہوں اپنی کہانی کے متعلق, اور آپ نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے.
تو زائشہ آپ جو ہے نا, میں یہ یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کی کہانیوں کا جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو آپ لوگ فون نہیں اٹھاتے, اور 2-3 دفعہ کے بعد پھر ہم کوشش نہیں کرتے کیونکہ کہانیاں ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں. اب آپ اپنی کہانی نا پھر سے دوبارہ لکھ کے بھیج دیں, ٹھیک ہے؟ آپ کی کہانی میں نے پڑھی تھی, آپ کو کہا تھا میں نے کچھ ریڈیو پہ کیا اچھی کہانی ہے یا نہیں؟
جی
کیا کہا تھا؟
دو دفعہ لکھ کے بھیجیے.
کیا کہانی کیا ہے آپ کی, کس بارے میں؟
وہ بیماری کے متعلق ہے جی.
اچھا ٹھیک ہے, میں دوبارہ کہانی کب بھیجی آپ نے؟
جی
دوبارہ کہانی کب بھیجی آپ نے؟
دوبارہ 16 ستمبر.
16 ستمبر. میں آپ کی ضرور دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. اور دائم علی شر بلوچ خیر پور سے. جی اچھا. اور اسلم خان ایڈوکیٹ ہیں میاں والی سے. اسلم خان صاحب
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسلم خان صاحب.
جی ڈاکٹر صاحب کو بھی میرے آداب و سلام.
اپنا ریڈیو بند کر دیجیے گا ذرا آپ اپنا پہلے.
شناز بات یہ,
جی
شناز بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جی فرما رہے تھے کہ یہ بہت بچی کا جو ہے نا اس علاج پہ جو ہے نا لاکھوں کا خرچہ ہے, تو میں ایک تجویز دیتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر اس بار تو بیت المال میں جو ہے نا بجٹ میں بھی فنڈ زیادہ رکھے گئے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان کا اگر بیت المال کے ذریعے ان سے اپنا حکومت کے ادارے سے جو متعلقہ ہے بیت المال ان سے ریکویسٹ کرے, تو وہ تو میرے خیال میں ان کے لیے جو ہے نا بڑی سے بڑی رقم بھی وہ ارینج کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب جواب, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا بیت المال سے ہو سکتا ہے؟
بیت المال میں ہے, ہمارے ادھر بھی ہے, مگر اتنی ہیوی اماؤنٹ تو مشکل ہے, مگر پھر بھی ہم اسے کیس بھیج دیں گے.
اچھا ڈاکٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیت المال گلگت کے ہاسپٹل میں بھی ہے.
جی 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 بیت المال ہم کیسز بھیجتے ہیں, یہ ان کے سینٹر آفس میں بھیجتے ہیں, وہاں سے ریکمنڈیشن ہو کر ہیلپ کرتے ہیں, مگر اتنی ہیوی اماؤنٹ تو مشکل ہے, پھر بھی ہم اس کا شائستہ کی کیس بھیج دیں گے اس لیے نیکسٹ ویک میں ان شاء اللہ.
جی ہاں کوشش, وہی بات ہے اسلم خان صاحب کہ کوشش ہی کی جا سکتی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ویسے بیت المال میں زیادہ تر اس میں کوئی وہ ہے اسٹینڈرڈ ہے کس طرح کے کیسز, مطلب کن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے؟
بس میں سے پور کی جو ہاسپٹل مینجمنٹ ریکمینڈ کوئی کنسلٹنٹ دیکھے گا, اس کی ڈائگنوز کرے گا, اس کی جو ٹریٹمنٹ کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں, تو ہم یہاں کی مینجمنٹ بیت المال کے آفس ہیڈ آفس بھیج دیتی ہے.
اچھا
پھر وہاں سے اماؤنٹ کی شکل میں آتی ہے وہ.
تو اس میں باقاعدہ ایلوکیشن ہے کہ فلاں علاقے کے لیے اتنے فنڈز ہیں, جس سے گلگت کے لیے ہے.
یہ ظاہر بات ہے لوکیشن دو گی, یہاں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں, وہاں سے پھر اسی پیشنٹ یا جس کنسرن ہاسپٹل کے ایم ایس کے نام پہ آتے ہیں وہاں سے پھر اس کے پیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں.
اچھا, تو کتنا بڑا ہاسپٹل ہے آپ کا گلگت میں؟ کافی بڑا ہاسپٹل ہے.
ہمارا تقریباً 350 بیڈ کا ہاسپٹل ہے.
پھر تو بڑا ہاسپٹل ہوا کافی.
جی جی, کافی بڑا ہاسپٹل ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹر وہاں موجود ہے, کہ آپ نے ہماری درخواست پہ فوری طور پہ ان کا چیک اپ بھی کیا اور اب آپ فردر بھی اس کے لیے کر رہے ہیں, تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور شاید ہم کبھی پھر آپ کو تکلیف دیں گے, کیونکہ ہمیں جب کوئی نیک ڈاکٹر مل جاتا ہے ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں اس کو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. تو سامعین, ڈاکٹر فرمان اللہ تھے جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں گلگت کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں. اور اب ہم ایک اور بہت پیاری کہانی کی طرف چلتے ہیں. یہ کہانی افضل نے ہمیں بھیجی ہے کرم ایجنسی سے. افضل جو ہیں, جب آپ ان کی آواز سنیں گے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, بہت چھوٹی سی بچے ہیں یہ. لیکن چلیے ان کی کہانی سنتے ہیں, پھر افضل سے بات بھی کریں گے.
مختصر سی ہے میری کہانی, ذرا سنو بڑی مہربانی. میں کرم ایجنسی کی تینوں کے واقع ایک گاؤں جس کا نام شاہ نواز ہے, میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام محمد افضل الرحمان ہے, میں دوسری کلاس کا طالب علم ہوں. ہمارے علاقے پہاڑی ہے لیکن تعلیم شہادت سے محروم ہے اور دنیا کی سائنس سے دور سے پسمان بھری گئی ہے. بچپن ہی سے میرا شوق تعلیم حاصل کرنے کی ساتھ ہے. میں اپنے گاؤں میں صبح اسکول جا کر پڑھتا تھا اور دوپہر کی میں اپنی گھر کی بکری اپنے گاؤں کی کیتوں میں چراتی تھی, اور رات کو اپنے گاؤں کی مسجد کی امام صاحب سے قرآن مجید بھی پڑھتا تھا. تو استاد کی محنت کی نتیجے سے قرآن پاک بھی پڑھا اور اس کی 5 قاری بھی حفظ کی اور آگے بھی حفظ کر رہا ہوں. قدرت کی بات تھی کہ بدقسمتی سے ہماری علاقے میں صورتحال خراب ہونے پر آپریشن جاری ہوا کہ لوگ چوک در چوک رات اور رات اپنی عزیز آبائی وطن کو چھوڑ کر دوسری طرف امن پانی کے لیے بسر سامان پیدل روانہ ہوئی. دیکھنے کا منظر یوں معلوم ہوتا تھا کہ قیامت کی دین برپا گئی ہے. تو ہم بھی ایک مجبوری کی حالت میں ہمارے ایک رشتہ دار گھر میں آج رات پہنچ گئی, تو اس میں بھی افراتفری پھیل گئی. تو اس رات گزرنے کے بعد ہم ایک اور گاؤں کی طرف روانہ ہوئی, جہاں ایک کچی کٹی میں مقیم ہوئی, کیونکہ آپ میرے کی مچی اور اللہ کی طرف دی ہوئی سنہرے وقت جایا ہو رہا ہے. کہتا ہے معلم بنو اور یا متعلم بنو, اور اس سے انکار کرنا تیسرا راستہ ہلاکت کی ہے. اندھیرا بھاگنے کے لیے روشنی لانا ضروری ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے اپنی وقت کی پابندی کی ہے وہ قومیں آج کل دنیا کی ترقی کے دور میں آگے بڑھ گئی ہے اور دنیا کے معزز قوموں میں شمار ہوئی ہے. زیادہ بد امنی بھی امن کے مستقبل کے سبب بن جاتا ہے. مصیبت یہ نہیں ہے جسے انسان پر مصیبت آ جائے, مصیبت وہ ہے جسے انسان کی دل مصیبت سے گھبرا دیا جائے. میں چاہتا ہوں دنیا کی ترقی کے دور میں آگے بڑھو, کیونکہ آپ بھی ہمارے علاقے پر آپریشن جاری ہے جس کی وجہ سے تعلیم معیار پر بہت برا اثر بڑھ گیا ہے, جسے تعلیم بے مزہ اور پھکا رنگ لاتا ہے. میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت خوش ہوں, اس لیے مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. اور اپنے ملک کو اپنی ہوں سے شناخت کرو, اپنے ملک کی خدمت کرو. شریف صاحب نے 1500 قبائلی بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اگر میرے لیے کوئی سہارا بن جائے اور میں اس اسکول کا ایک اچھے سے طالب علم بن جاؤں, اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنی قوم کی خدمت کرتا رہوں گا. اور چونکہ ہماری کلاس والے بچوں کو اپنے باپ نے سفارش کرا دیا ہے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں.
اچھا, آپ افضل کے بڑے بھائی ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ افضل کیسا طالب علم ہے, اپنی کلاس میں کس نمبر پہ آتا ہے؟
باجی اس طرح کے اس کے پیچھے میں اس کی استاد سے پوچھا کر رہا تھا کہ میرا بھائی کیسا ہے, وہ کس طرح کے پڑھتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے کچھ کر لو, کیونکہ باجی اب ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں کہ میں اس بچے کو تعلیم دوں, کیونکہ وہ بچہ پہلی پوزیشن آتا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے اور انشاءاللہ وہ بذات خود ہی آپ سے ملیں گے. اس طرح کے نمبر آتا ہے کہ بالکل مجھے وہ سمجھتے نہیں کہ اتنا بچہ انٹیلیکچوئل بچہ ہے.
آرمی کا وہ اسکول کہاں ہے جہاں یہ داخلہ لینا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہاں 1500 قبائلی بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی؟
جی باجی بالکل، جو میں نے بالکل اپنے کلاس فیلو سے سنا اور کہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اس بھائی کو ایسا کری، کیونکہ یہ بچی بچپن ہی سے آرمی میں داخلہ لینے کا شوق ہے، کیونکہ راحیل شریف نے سانحہ پشاور پر اس نے دورہ کیا تھا، تو اس کی بات جو ہے نا، تو اس نے کہا تھا کہ 1500 قبائلی بچوں کو مفت تعلیم فراہم کر دیں گے۔
افضل نے بتایا کہ آپ اپنے علاقے سے کافی دور رہتے ہیں، وہاں پر کوئی اسکول ہے یا نہیں؟
ہم جو ہے نا تو متاثر بن گئی ہے، اب جو ہے نا تو ہم اپنے گاؤں کی تقریباً 50 کلومیٹر کے پاس لے پھر پنجر علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر تو قریب وغیرہ تو اسکول ہے نہیں، تو اگر اسکول ہوتا تو میں اس میں داخلہ ضرور کر لیتا۔
اچھا، ہمارا چھوٹا سا افضل ساتھ ہے اور میں ڈکشنری وغیرہ کھول کے دیکھ رہی تھی افضل سے باتیں کرنے کے لیے، بڑے بڑے لفظ ڈھونڈ رہی تھی، اتنی مشکل اردو بولی افضل نے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ ہے کہ آج ہم خلیل علوی صاحب کی کہانی نشر کریں گے، جنہوں نے پہلے بھی وہ پروگرام میں آئے تھے اور ایک تلاش ان کو تھی ایک صاحب کی جو کہ بھارتی پنجاب میں ہیں، اور جب وہ تقسیم ہوئی تھی اس وقت ان کے والد صاحب کے وہ دوست تھے اور وہ ان کو اب تلاش کر رہے تھے خلیل صاحب۔ تو خلیل صاحب، آپ کا نمبر ہم یہاں سے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا آپ کا نمبر، ہم چاہتے ہیں کہ کہانی کے وقت آپ ساتھ موجود رہیں، آپ پلیز ایک منٹ کی کال کر لیجیے اور میں آپ کو ایک نمبر دیتی ہوں، آپ اس نمبر پہ فون کیجیے 2026193304، یہ ٹول فری نمبر نہیں ہے، آپ کو صرف چند سیکنڈ کی کال کرنی ہوگی، تو آپ ہمیں کوئی لینڈ لائن نمبر دیجیے اپنا 2026193304، اس پہ فون کیجیے آپ، اور پھر اب ہم باتیں کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے دوست سے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر پرومو۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں تو کچھ نہ،
کچھ کہیے نا،
کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89، ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89، پروگرام ہے
تو سمین کالز کا آپ کے انتظار رہے گا، آپ نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا 0800-777-89، یہ ٹول فری نمبر ہے، اور چلیے اب ہم باتیں کرتے ہیں افضل سے۔ جی افضل، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
السلام علیکم باجی، افضل کا میں بڑا بھائی ہوں۔
ہاں لیکن عبد الرحمن، مجھے تو افضل سے بات کرنی ہے، پلیز، آپ تو بڑے بھائی ہیں مگر مجھے اتنی پیاری آواز والے بچے سے بات کرنی ہے، بہت پیاری آواز ہے۔
بالکل باجی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک وہ تو سویا ہوا ہے، زیادہ تر دیر اٹھا نہیں کر سکتی، اس لیے باجی تو چھوٹا بچہ ہے۔
ہاں صحیح ہے، چلیے سو گئے تو کوئی بات نہیں، آپ سے بعد میں باتیں ہوں گی، آپ سے سادیہ نے بات کر لی تھی، اور آپ ایسا کیجیے گا کہ اسکول کا ذرا ٹیلی فون نمبر وغیرہ تلاش کر کے ہمیں بتائیے گا، پھر ہم اس اسکول سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ افضل کو ضرور داخلہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کام آپ کے ذمہ ہے کہ ٹیلی فون نمبر آپ کر کے دیں گے، کیونکہ یہاں سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسکولوں وغیرہ کا نمبر ڈھونڈنا، تو آپ کال کر کے ہم آپ سے لے لیں گے چند ایک دن میں، آپ نمبر اپنے پاس رکھیے گا۔ اچھا سامعین، چلیے ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا خلیل علوی صاحب کی کہانی ہے، بہت پیاری سی کہانی انہوں نے لکھی ہے اپنی زندگی کی، اور اس میں ایک تلاش بھی ہے، اور اس میں ایک ہمارے پرانے کہانی کار ہیں ہربنس لال سنگھ، تو ان کے ذمہ ہم نے کام لگایا تھا، ان سے بھی ملاقات آپ کی کروائی تھی، تو چلیے پہلے کہانی سنتے ہیں پھر باتیں کریں گے۔
میرا نام خلیل الرحمان علوی ہے، میں ضلع بھیا کا رہائشی ہوں، میں نے 1951 کے آخری مہینے میں ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد کے گاؤں سہارن چٹھا میں جنم لیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، میری والدہ صاحبہ ایک گھریلو خاتون اور رشتے میں میرے والد صاحب کی کزن تھیں، میرے والد صاحب انڈیا میں ڈرائیور تھے، ہماری ذاتی بس تھی، یہ شادی میرے دادا مرحوم کی پسند تھی کیونکہ میری والدہ صاحبہ ان کی سگی بھتیجی تھی، لیکن اس میں میرے والد صاحب کی پسند شامل نہ تھی۔ ہمارا گھرانہ شروع سے پڑھا لکھا اور مذہبی تھا، میرے دادا جان انڈیا کے حاجی اور مالی پٹواری تھے، یہ تھا میرا تھوڑا سا خاندانی بیک گراؤنڈ جو میں نے مختصر بیان کر دیا۔ میری پیدائش کے فوراً بعد میرے والد صاحب کویت کی فرم میں بطور ڈرائیور بھرتی ہو کر چلے گئے. یہ 1952 کی بات ہے. پیچھے میری والدہ صاحبہ, میں اور میرے دادا جان رہ گئے. میری پیدائش کے بعد میری والدہ صاحبہ تمام دکھ درد بھول گئیں. جب تک دادا جان زندہ رہے میری والدہ صاحبہ کو کوئی ماری پریشانی نہ تھی. ان کی وفات کے بعد میری والدہ صاحبہ کے رنج و علم کا دور شروع ہوا. والد صاحب خرچہ تیسرے ذریعے سے بھجواتے, کیونکہ دیہات میں ہونے کی وجہ سے رقم کی ترسیل کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا. تیسرا ذریعہ رقم بھی اگر دیتا تو انٹرویو لے کے اور کافی پریشان کر کے میری والدہ صاحبہ کو. میری والدہ صاحبہ بہت صابر اور شاکر خاتون تھیں. انہوں نے تمام حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا. میرے والد صاحب 1952 میں کویت گئے, جب باہر ملک جانے کا تصور بھی نہیں تھا. اور میں نے وحد رات ہونے کے باوجود کس طرح در بدر کی جھوکریں کھائیں. 1958 میں ہمارے کلیم کی الاٹمنٹ جنوبی پنجاب کے ضلع لہیا میں ہو گئی, اور میں نے اپنے گھر کے قریبی اسکول سے وظیفے کے ساتھ پرائمری پاس کی. پھر آگے تعلیم کا مسئلہ ان کھڑا ہوا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. میرے خالہ ذات اور تایا ذات کزن نے اس وقت زرعی کالج فاصلہ آباد سے زراعت میں بی ایس سی کی, اور ان کی پوسٹنگ بطور زراعت انسپکٹر ڈیرہ غازی خان ہو گئی. میری والدہ صاحبہ بڑی خوددار خاتون تھیں, لیکن میری خالہ صاحبہ کے اشرار پر وہ مجھے وہاں بھیجنے پر راضی ہو گئیں. اس نوارد خطے میں جب رات کو ہم ماں بیٹا ہوتے تو وہ مجھے اپنی باہوں کی زنجیر میں اس طرح قید کر دیتی کہ مجھے کوئی چھین کے نہ لے جائے. اکلوتی اور پیاری اولاد کو آنکھوں سے اوجھل کرنا, اگر آپ اولاد والے ہیں تو آپ کو بخوبی علم ہوگا. ان جذباتی لمحات کا ذکر اس لیے کیا کہ میری بیوی جی نے میرے درخشا مستقبل کی خاطر کیسے کربلاک ملاحظ سے گزری, اور میں نے بھی ان لمحات کی جو میرے دل پہ نقشے لاج رکھی, اور میں نے بھی آندھیوں میں علم اور عمل کا دیا جلایا. لیکن اگر آندھی کے ساتھ طوفانی بارش بھی نہ تھمے تو دیے کا کیا قصور. میں نے 1962 میں انٹری ٹیسٹ پاس کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان کے سیشن ڈی سیکشن میں داخلہ لیا. پنجاب بھر میں اس وقت یہ ادارہ اپنی تعلیم, نظم و نسق اور زبی روایات کی وجہ سے نمبر ایک تھا. میرے کلاس فیلو میں ناصر محمود کوسا شامل ہیں, آج کل ورلڈ بینک میں چیف ایگزیکٹو اور واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. پھر ان کے ایک بھائی عارف محمود کوسا جو جرمنی میں کسی فرم میں چیف انجینئر ہیں, انہیں کے بھائی طارق مسعود کوسا صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے بعد میں آئی جی بلوچستان تعینات رہے, ان کے چھوٹے بھائی آصف سعید کوسا صاحب جو سپریم کورٹ میں جسٹس کے عہدہ پر فائز ہیں, اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں. میں نے 1964 میں پی ایف کالج سرگودا میں اپلائی کیا, مجھے وہاں داخلہ بھی مل گیا, مگر جو عناصر نہیں چاہتے تھے کہ میں ترقی کروں اور میری والدہ خوشحالی کی سانسیں لیں. انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو ڈرایا کہ جہازوں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کریش ہو جاتے ہیں, تمہارا ایک ہی بیٹا ہے, اسے کیوں موت کے منہ میں جاؤں کھیل جو. میری والدہ صاحبہ نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا, تو میں اپنی والدہ صاحبہ کی بات نہیں کہہ سکتا تھا, تو میں نے پھر اپنا پڑھائی کی طرف شروع کر دیا. ہمارا جو ادارہ تھا وہاں بہت اعلیٰ اعلیٰ استاد تھے, اور اس ادارے نے بہت سے ہیرے تراشے جن کی چمک سے پاکستان روشن ہوا. میں بھی ایک ہیرا تھا, ادارے نے مجھے بھی تراش کر ہیرا بنا دیا تھا. میں نہ ہیرا رہا نہ کاربن. میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے سائنس میں پاس کی. ایس ایس سی اعلیٰ ترین پوزیشن سے میرا گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی بنا, مگر میرے والد صاحب کے ماموں زاد نے مجھے گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد میں داخل کرا دیا. والد صاحب نے انہیں مجبور کیا کہ مجھے سہارا دے کر میری توہین نہ کریں. ان لوگوں نے بادل نخواستہ معذرت کر لی. یہ 1971 کی بات ہے. میں ان دنوں 3rd year کا اسٹوڈنٹ تھا. والد صاحب نے مجھے اپنے بھائی یعنی میرے چچا کے گھر رہنے کے لیے کہا. میں نے ان کی تعمیل کی, مگر میری چچی نے میرا رہنا اور جینا حرام کر دیا. میں والد صاحب سے التجا کی کہ آپ مجھے وہیں رہنے دیں جہاں میں پہلے رہتا تھا, مگر انہوں نے مجھے خرچہ دینے سے انکار کر دیا. مجبوراً مجھے پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا. مجھے محمد رفیع مرحوم کے گانے کے یہ بول جگر کاٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی, مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا. میں وہ نغمہ ہوں جسے پیار کی محفل نہ ملی, وہ مسافر ہوں جسے کوئی بھی منزل نہ ملی. زخم کھائے ہیں بہاروں کی تمنا کی تھی, میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی. تقدیر اور تدبیر دونوں کا عمل جاری و ساری ہے, لیکن تقدیر تدبیر پر غالب ہے. ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے اسے مل جائے, اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے. محنت اور کوشش انسان پر فرض ہے, جو میں نے دل و جان سے کی. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے برتاج سنگھ, ہمارا اور ان کا گاؤں ساتھ ساتھ تھا. وہ میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے. پارٹیشن کے دنوں میں میرے والد صاحب کے اور ان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, حالانکہ انہوں نے ہمارے قبیلے کی اتنی مدد کی کہ انہوں نے ایک رات قبل بھی ہمیں بتا دیا कि आप यहाँ से चले जाएं, और उन्होंने हमें वहाँ से निकलने में बहुत मदद की, और मेरे फूफा का जो कि वहाँ फंस गया था उसको भी वो निकाल कर लाए। मगर जब तक मेरे वाले साहब की गलत फहमियाँ दूर होती बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उनको बहुत ढूंढा, मैंने डीसी जलंधर को भी लेटर लिखा, मैंने आल इंडिया सर्विसेज बोर्ड के थ्रू भी उनको ढूंढने की कोशिश की, उनका फोटो भी मेरे पास है, और मुझे वो चचा की तरह प्यारे लगते हैं जैसे सगे चचा हूँ। प्लीज आप अगर सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो कीजिएगा। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी वसीयत और ख्वाहिश थी। समीपुर और गद्दो वाली साथ साथ दो गांव थे, और सुना है कि आजकल जो समीपुर है ये मॉडल टाउन में आ गया है जलंधर का, जो ये मुजाफाती इलाका था, गद्दो वाली गांव का नाम है जहाँ के वो रहने वाले थे। बाद में उन्होंने कमीशन लिया और बाद में वो जो है ना आर्मी में सेलेक्ट हुए, जब उन्हें वाले साहब को फोटो भेजी। मेरे ख्याल में उनकी उम्र कम अज कम जो है ना 80 साल होनी चाहिए।
जब आपने खत लिखा तो क्या जवाब आया आपका, आपने जब ढूंढने की कोशिश की?
जब मैंने खत लिखा ना तो वहाँ एक और प्रकाश सिंह मिल गए मुझे, जवाहर टाउन जलंधर के रहने वाले थे, उनका फोन नंबर भी मेरे पास है। उनकी बेटी एलव प्रकाश ने मेरे साथ रब्ता किया, मगर मैंने उनको कहा कि आप मेरे मतलूबा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया और उन्होंने कहा अगर आप आना चाहें मैं आपको वाघा बॉर्डर से ले सकती हूँ।
थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी जिंदगी के बारे में। अब आप कौन कौन है आपके घर में?
मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटियां थी वो शादी शुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मेरी एक बेटी बेवा हो गई, 3 महीने हुए हैं 4, तो उसका मुझे बहुत दुख है। मेरी बीवी वहाँ की मरीज है, उनको भी उसकी वजह से वो तकलीफ रहती है। मेरे बेटे अपने घरों में आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं 2011 में रिटायर हुआ था, तकरीबन 17,000 के पास पेंशन लेता हूँ। आज फिर याद आ रहा है कि हर चीज है मेरे पास मगर तुम ही नहीं, तुम्हारी कमी है, तुम ही नहीं हो मेरे पास हर चीज है, तुम ही नहीं हो मेरे पास हर चीज है, तुम ही नहीं हो। मैं तो माँ जी मैंने पूजा की है, मैं पूजा करता था।
तो आपकी वालदा साहिबा का कब इंतकाल हुआ?
मेरी वालदा साहिबा का 2005 में इंतकाल हुआ।
तो उन्होंने आपको वैसे खुश अपने खानदान के साथ अपनी जिंदगी में सेटल देख लिया?
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ देखा है। मेरे वालद साहब भी आखिर में ना उन्होंने मुझसे जो है ना वो जब वह कहते हैं ना साया भी साथ पड़ जाता है, बस आपको पता है ऐसे तो अवामिल हो जाते हैं शामिल। और मेरी वालदा साहबा जो है वो सभी कजन थी, वो बहुत इन्वॉल्व हैं। मेरे वालद साहब ड्राइवर थे, मेरी वालदा साहबा घरेलू खातून थी, उनकी आपस में अंडरस्टैंड नहीं हो सकी।
मगर मुझे खुशी इस बात की एलवी साहब, और आपको भी खुश होना चाहिए कि आपकी वालदा के ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी भी आप ही थे, तो उन्होंने आपको खुश देखा, अपने पोतों को पोतियों को खिलाया उन्होंने।
बिल्कुल खुश गए, मेरे वालद साहब भी खुश गए। आखिर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने बेटा आपको बहुत दुख दिए हैं मगर अब मेरे पास टाइम नहीं है। असल बेटा बात यह जब इंसान को जिंदगी की समझ आती है ना तो जिंदगी वैसे खत्म हो चुकी होती है, एंड होता है। वालद साहब ने मुझसे माँ से मैं माजर चाहती हूँ, उन्होंने हाथ बांधे, मैंने उनके हाथ चूम लिए। मैंने कहा आप ये बताएं आप मुझसे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे खुश हुई, मैं तो बेटा सारी जिंदगी से बोलता चाहूँ कि हम बाप बेटा बैठते बातें करते।
तो अब आप ये चाहते हैं कि अपने वालिद साहब की खातिर आप उनके दोस्त को ढूंढना चाहते हैं प्रकाश सिंह साहब को?
जी बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया एलवी साहब, बहुत प्यारी कहानी आपने सुनाई, और पूरी कोशिश करूंगी मैं, और आज आपको प्रोग्राम में लूंगी ताकि आप उन खातून की मदद कर सकें, ठीक है ना? तो सामिन, क्योंकि कहानी हमने रिकॉर्ड की थी पहले, तो इसमें ये जुमला जो आखिर में है, वैसे मैं ये बता दूँ कि बहुत ही ये एक नेकदिल शख्स हैं हमारे खलीलुर्रहमान अलवी साहब, और इन्होंने लिया से जब एक कहानी हमने नशर की थी एक ख़ानदान में जिसमें बाप माजूर हो गए थे और बच्चे हैं छोटे, तो ये बाकायदगी से हर महीने उनको भेजते हैं पैसे हमारी कहानी नशर होने के बाद। अच्छा, हमारे साथ हैं हरबंस लाल जी पंजाब से। जी इस्लाम आदाब, अस्सलाम वालेकुम हरबंस लाल जी।
अस्सलाम वालेकुम।
कैसे
जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कहाँ आप, आपका पूरा पता बताइएगा, कहाँ से फोन कर, कहाँ पे हैं आप पंजाब में?
देखिए हम रहने वाले हैं जगराओं शहर के, जगराओं जिला लुधियाना का तहसील लेवल का शहर है
जी।
तो आजकल मैं मलोट में रहता हूँ।
मलोट में, मलोट मंडी
वो मुक्सर? हाँ जी, हाँ जी, मलोट मंडी ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट मुक्सर का शहर है।
अच्छा, अच्छा, तो हमने हरबंस लाल जी के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि अगर ये प्रकाश सिंह साहब को ढूंढें, और हरबंस लाल जी, हमने बदकिस्मती से आज हमें खलील साहब का नंबर नहीं मिल रहा। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, खलील रहमान अलवी अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं कि वो फ़ोन करें 2026193304। बल्कि हमारे एक और कॉलर खलील ने बलूचिस्तान से फ़ोन किया, वो समझे खलील नाम सुन के, तो उन्होंने सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया आपका खलील साहब फ़ोन करने का। अच्छा, अब आप बताइए, कुछ अच्छी खबर नहीं है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी अपनी पूरी कहानी सुनाइए हमें, कैसे ढूंढने के लिए क्या क्या किया आपने प्रकाश सिंह जी को।
जी, मुझे एक दिन टेलीफोन आया था मैडम शहनाज अजीज का कि आप, मैं आप ही को जानती हूँ अपना भारत में, और तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ। आप गांव गोदोवाली में मेजर प्रकाश सिंह रहते हैं, उनका पता करें। तो मैंने पूछा भाई जिला कौन सा है उनका, तो उन्होंने कहा जिला जलंधर है। मैंने कहा यहाँ से कोई 5-5.5 घंटे का सफ़र है, मैं कोशिश करूँगा। मैंने इसे अपना इखलाकी फर्ज समझा कि मैं उसको ढूंढूं, वो मिल जाए तो मैं आपसे बात करवा दूँ। तो फिर मेरी पोती है, उसका नाम है भूमिका, उसने मोबाइल निकाला और वो गांव में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो तलाश नहीं कर पाई। उसने जो तलाश किया वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था, गदोवाल।
अच्छा,
तो फिर मैंने सोचा हाँ जी गदोवाल, तो वो जो गदोवाल है उसके पास में ही दरियाए सतलुज बहता है, और दरियाए सतलुज पार करने के बाद जलंधर आया जाता है। तो मैंने सोचा कि शायद वो आदमी जो वो तो गुजर गया होगा, उनके बच्चों को पता नहीं होगा, तो हो सकता है गदोवाल हो। तो फिर मैंने मैडम शहनाज जी को पूछा, उनका कोई साथ नहीं आया। तो फिर एक दिन मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई इस गाँव के बारे तलाश करो। उन्होंने मोबाइल निकाला और उन्होंने कहा कि जलंधर वेस्ट में। मैंने उनको
ये कुछ शोर बीच में हरबंस लाल जी
लिख देता हूँ
जी।
हाँ जी,
थोड़ा सा शोर आने लगा था लेकिन अब ठीक हो गया।
मैंने
जी,
हाँ जी, मैंने 3-4 लेटर लिखे, एक तो फगवाड़ा तहसील केयर ऑफ करके भेजा, एक नकोदर तहसील के केयर ऑफ भेजा, एक मेरे एक और दोस्त थे उसने कहा कि जब मैं वापस आ रहा था होशियारपुर से, तो आदमपुर के पास वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ लिखा था गदोवाली, तो मैंने वहाँ पर भी एक लेटर भेज दिया। तो आदमपुर से पोस्ट मास्टर का मुझे टेलीफोन आया कि आपने तो बहुत एड्रेस बहुत गलत लिखा है, यहाँ पर कोई गांव गदोवाली नहीं है। तो मैंने कहा भी इसे रीडायरेक्ट कर दो, तो कहते हैं अभी नहीं, ये हमसे काम नहीं होता, कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, उसने छोड़ दिया। तो फगवाड़ा से कोई लेटर ना मिला, निकोदर से कोई लेटर ना मिला। तो अचानक एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे टेलीफोन आ गया गदोवाली से।
अच्छा,
वहाँ के सरपंच हैं सरदार दलबीर सिंह, उनका जो टेलीफोन नंबर है वो है,
नहीं मेरा ख्याल है आप उनका नंबर अगर ना बताएं मैं आपसे बाद में ले लूँगी। नहीं, हम असल में टेलीफोन नंबर लाइन पे नहीं बताते ऑन एयर, तो मैं आपसे अलग से ले लूँगी उनका।
हाँ जी,
बल्कि अभी सादिया ले लेंगे आपसे, तो हम उनको कोशिश करेंगे जी। तो फिर क्या उन्होंने बताया आपको?
ठीक है, तो उसने बोला कि देखिए आपने जो नकोदर तहसील लिख दिया ये तो गलत लिखा। मैंने कहा सही आपका एड्रेस क्या है? वो कहने लगा आप सिर्फ मिले पोस्ट ऑफिस लिख दिए डिस्ट्रिक्ट जलंधर। मैंने कहा फिर आपका गाँव कहाँ है? तो फिर कहने लगा भी निकोदर से जब जलंधर आते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है लांडरा, तो वहाँ से बाएं हाथ सड़क मुड़ती है, वो 5 किलोमीटर अंदर जाती है।
अच्छा,
वहाँ पर हमारा गांव है। तो मैंने कहा वहाँ से चलो कोई बात नहीं, अब मिल गया है। तो फिर बोला भाई प्रकाश सिंह के बारे,
वो कहते जी उनकी तो डेथ हो चुकी है, 10-12 साल हो गए, और उनका जो बाकी का परिवार था वो जा बसा है कनाडा में। वो कनाडा में जा बसे हैं और किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा, ना ही कोई टेलीफोन किया है कि क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ना ही वहाँ से कोई आया है। लेकिन उसने मेरे से वादा किया था कि जब भी वहाँ से कोई वो उनका बेटा आएगा तो मैं तो वो मेरे साथ बात करवा देगा।
अच्छा,
इतनी बात हुई है तो हाँ जी, वो फिर लेटर मैंने लिखा मैडम शहनाज जी को।
जी हाँ, मुझे मिला आपका खत, बिल्कुल बिल्कुल, वो तफसील मैंने देखी। हाँ, और मैं कहना नहीं चाह रही थी पहले, मैंने कहा आपकी जबानी हम सुने ये पूरा वाकया, और मैं चाहती खलील साहब, मुझे बहुत दुख भी हुआ, मैंने कहा खलील साहब बड़ी उम्मीद से अपने वालिद की आखिरी माफ़ी उन तक पहुंचाना चाह रहे थे, तो पैगाम उनका, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका हरबंस लाल जी। कौन करता है इतना, आप इतने एक नेक दिल इंसान हैं, और मुझे पूरा पूरा यकीन था कि जब मैं आपसे कहूँगी आप ज़रूर ये काम करेंगे और पूरा कर देंगे इस काम को, तो आपने पूरा कर दिया इस काम को। तो
मैडम आपने कहा था, मैंने तो अपनी कोशिश करके बता दी है,
बहुत
वो अपने प्रकाश सिंह जी वो यहाँ इस दुनिया में अब नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो कनाडा में जा बसे हैं।
चलिए, हम अगर जब भी मिले तो आप हमें बताइएगा। अच्छा, कभी पहले भी किसी ने आपसे इस तरह ढूंढने का काम आपको दिया, किसी ने कहा आपसे कोई ढूंढने का, किसी को ढूंढा आपने इससे पहले इस तरह जैसे आज ढूंढा आपने? क्योंकि जब जैसे किसी ये काम आपके जिम्मे लगाना कि फलां को ढूंढ दो इतने कई सालों बाद, इससे पहले किसी ने कहा था आपसे?
मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, वो कहते भी हमें तो पता नहीं चलता, तो वो तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है, तो किसी ने कोई हामी नहीं भरी। एक मेरा दोस्त था वो मुझे ले गया जलंधर।
अच्छा,
क्योंकि मुझे तो रेटिना प्रॉब्लम है।
जी जी जी।
तो फिर मैंने जलंधर जाकर पता किया, हालांकि जलंधर के पास में ही है ये गाँव जो है।
अच्छा।
किसी ने कुछ बताया ही नहीं मुझे, तो गर्मी बहुत पड़ रही थी, मेरा दोस्त कहने लगा भाई ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, चलो हम वापस चलते हैं, वापस ले आया।
नहीं, वैसे इस गर्मी में जाना आपका बहुत बड़ी बात है, मुझे पता है आपके आंखों का भी मसला है। तो कैसे, आपकी पिछले बार पोती हमारे प्रोग्राम में आई थी, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छा, भूमिका नाम था जिसने हमें गाना भी सुनाया था, भूमिका कैसी है?
वो ठीक है जी, मेरे पास ही बैठी है, फिर बात कर रही है मेरे से।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी गाती, बहुत अच्छी है। वैसे आपकी फैमिली, हमें अंदाजा हो गया दादा इतने अच्छे हैं तो पोती क्यों नहीं अच्छी होगी। आपके दिल में बड़ा इंसानियत का दर्द है हरबंस लाल जी, बहुत बड़ी बात है, आप में इंसानियत बहुत है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके, मैं असल में ये पूछ रही थी आपसे कि मैंने जैसे आपसे कह दिया कि ढूंढ के लाइए फलां शख्स को, कभी किसी और ने भी आपसे कहा कि किसी को ढूंढने का, या पहली दफ़ा मैंने ही फरमाइश की आपसे?
नहीं, और किसी ने नहीं कहा मैडम।
अच्छा, चलिए, जो किसी ने नहीं करवाया वो मैंने करवा लिया।
बेटी है, मेरी बड़ी जो बेटी है
जी,
उसने मुझे एक बार कहा था कि जो पेशेंट आपके पास आता है आप पैसे मत करता, तब से मैंने किसी से पैसे मांगे नहीं है, अब जो भी आता है मैं उसको फ्री मेडिसिन दे देता हूँ और बात खत्म कर देता हूँ।
क्या बेटी ने क्या कहा था आपसे?
खामोश बैठी है।
क्या कहा था बेटी ने आपसे? बेटी ने क्या कहा था आपसे?
वो कहने लगी भाई पापा जी आप किसी से पैसे मत लिया करें।
अच्छा,
कोई पेशेंट अगर आता है ना दवाई लेने के लिए,
जी जी जी,
तो आप उसे दवाई फ्री दिया करें।
वाह,
तो तब से मैंने किसी से पैसे लेना बंद कर दिया है।
बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि मेरी पेंशन 16-17 हजार है, मेरी वाइफ की पेंशन है 12-13 हजार रुपए, तो हमारी पेंशन तो ठीक है, तो लेकिन जो आता है मैं उसको अच्छी से अच्छी दवाई देने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादा जो भी पोटेंशियल उसके लिए माफक हो मैं वही देता हूँ।
अच्छा, आप होम्योपैथ इलाज करते हैं?
तो हाँ जी, हाँ जी।
तो
लेकिन मेरी बेटी तो खामोश बैठी रहती है,
वो आपसे बातें करेगी, आप देखिएगा, आप इतने नेक हैं तो कोई ना कोई उसके लिए भी रास्ता निकलेगा, वो अच्छी हो जाएगी बेटी आपकी, हम सबकी दुआ ही है। मैं सामीन को बता दूं कि हरबंस लाल जी से एक दफ़ा वैसे ही मेरी बात हो रही थी, कश्मीर में कोई बच्चा था उसकी पढ़ाई का मसला था, इन्होंने फ़ौरन पेशकश कर दी कि मैं कर दूँगा। बहुत आप, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, और दुनिया को बहुत ज़रूरत है आप जैसे अच्छे लोगों की, जो मतलब आप हमारे लिए एक सबक है इंसानियत का, आपसे बात करती हूँ तो ये जो
मेरे लिए और कोई सेवा हो तो बताते रहना मैडम।
बस ज़रूर आप हमारे प्रोग्राम में आते रहिए, बस यही हमारे लिए बड़ी सादत है, कोई और कहानी सुनेंगे आपसे कभी अच्छी सी, आप कहानियाँ बड़ी अच्छी लिखते हैं, बहुत अच्छी सुनाते भी
हैं। हर हफ्ते आपकी कहानियाँ सुनता हूँ रात को 11 बजे
जी।
बड़े दुखी आदमियों की कहानियाँ होती हैं।
कितने दुख हैं दुनिया में,
क्योंकि बात यह है किसी का मुकदमा होता है, कोई बीमार होता है, कोई उठ नहीं सकता, कोई ये है वो है, ये सारे ऐसे केसेस आते हैं आपके पास, वो जो कहानियाँ आती हैं
जी।
लेकिन मुझे अफसोस यही है कि मैं, क्योंकि देखिए ये बंदिश हो गई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की
जी,
मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाता, नहीं तो मैं भी उनकी शायद कोई हेल्प कर देता।
आप क्यों नहीं बात कर पा रहे, आपकी आवाज़ बहुत से लोग सुन रहे हैं। और देखिए हरबंस लाल जी, एक सबक जो सब दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि जो अच्छाई होती है ना और जो इंसानियत होती है वो मज़हब, जात पात, नस्ल, रंग, इस सबसे ऊपर होती है। मतलब हम सब
ये सबसे परे है।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई हम छाप नहीं लगा सकते।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ मैडम, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरे दोस्त थे अब्दुल सत्तार, जब भी मैं जगराव जाता हूँ मैं उसके मोहल्ले में जाता हूँ।
अच्छा।
और वहाँ जाकर मैं अपने मन में कहता हूँ कि यहाँ मेरा यार कभी खेला करता था।
सही।
और फिर मैं वापस आ जाता हूँ।
सही कह रहे हैं।
मैं उसको भूल नहीं पाया आज तक।
बचपन के दोस्त तो बहुत याद रहते हैं आदमी को, हमेशा अपने बचपन के दोस्त बड़े प्यार से याद आते हैं। तो आप जो है कोई हमें शेर सुनाइए, कोई भी अच्छा से शेर सुनाइए, आपको दोस्त याद आ गया, आपको शेर भी बहुत याद है, सुनाइए कोई हमें।
ठीक है
जी, आप सोच रहे हैं कोई शेर?
हाँ जी, हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ।
अच्छा, तो ऐसा है कि इतनी देर जितने आप सोचे हमें, उन्होंने आपके जो दोस्त खलील अलवी बन गए हैं एक, उन्होंने गाने का जिक्र किया था, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की है। मुझे पता है कि आप कब तमन्ना की थी, तो मुझे पता है आपको भी मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं, इतने आप सोच भी लीजिए, आखिर में शेर सुनेंगे आपसे।
मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए है बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी।
तो कैसा लगा हरबंस लाल जी, आपकी पसंद का गाना था ये?
बहुत अच्छा गाना
पसंद है आपको। तो कुछ शेर वगैरह याद आया या नहीं याद आया?
मैं एक थोड़ा सा गाना सुनाई देता हूँ।
अच्छा, गाना सुनाइए, चलिए चलिए
जी
सुनाइए प्लीज।
जंग वाला मिला यारो थोड़ी देर दा, रात नंगे पता नहीं सवेर दा, जंग वाला मिला यार कोई इत्थे आमदा ते कोई इत्थे जामदा, जेड़ा इत्थे जामदा ते मुल्के नहीं आमदा, जंग वाला मिला यार थोड़ी देर दा
वाह वाह, मुझे पता होता तो मैं तो आप ही का गाना सुनती, इतना अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया हरबंस लाल जी आपका। और सामिन इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। प्रोड्यूसर हमारे साथ ही असद थी, इंजीनियर थे सुलेमान तारावाली, शहनाज अजीज की जानिब से खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाय नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।